السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نور آیت نمبر 27. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ ان کی رضا حاصل نہ کرو، اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو. یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اسے یاد رکھو گے، یعنی اس پر عمل کرو گے. جیسے کہ پیچھے تمام وہ احکامات نازل ہو چکے تھے جو ایک معاشرے میں کسی پر غلط الزام لگانے کی بنا پر یا کسی پر تہمت لگانے کی بنا پر کسی پر عائد کیے جا سکتے ہیں، جو اللہ تعالی کی طرف سے سارے احکامات تھے. اس کے بعد اس واقعے کی تردید کی گئی، یعنی واقعہ افق جو کہ منافقین کا ایک گھڑا ہوا واقعہ تھا، اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل کی گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ون بائی ون ایسے احکامات دیے جا رہے ہیں جس سے مزید سوسائٹی، معاشرہ بالکل نکھر جائے اور ایک صحیح اسلامی معاشرہ قائم ہو. اور اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسے احکام، ایسے آداب بتائے جائیں کہ کوئی بھی کسی کی پرائیویسی میں دخل انداز نہ ہو، کیونکہ اس زمانے میں، یعنی زمانے جاہلیت میں، عرب لوگوں کے یہاں پر یہ رواج عام تھا کہ وہ لوگ کسی کے بھی گھر میں ہوئی تم صباحن یا ہوئی تم مساءن کہہ کر داخل ہو جاتے تھے، بے تکلف ایک دوسرے کے گھر میں گھس جاتے تھے. اور بعض اوقات گھر والوں پر اور ان کی عورتوں پر ان کی کسی بھی ایسی حالت میں نگاہ پڑ جاتی تھی جو کہ نہیں پڑنی چاہیے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اصول مقرر کر دیا کہ ہر شخص کے جو رہنے کی جگہ ہے وہ اس کی پرائیویسی کی جگہ ہے، اور وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی پرائیویسی میں، اس کے تخلیے میں کوئی دخل اندازی نہ کرے. اور آپ خود اس بات سے اگری کریں گے، آپ خود بتائیے کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کی پرائیویسی میں، آپ کے گھر میں کوئی کبھی بھی بلا اجازت کسی بھی طرح داخل ہو جائے؟ کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے؟ نہیں نا. تو اسی لیے سورے کے آغاز میں جو احکامات دیے گئے تھے شروع میں، اور اس میں ان برائیوں کو سدباب کیا گیا کہ آئندہ کسی پر الزام نہ لگایا جائے، اور اگر کسی پر الزام لگایا تو دیکھ لو کہ اس کی سزا کتنی سخت ہے. اب جب ایک واقعہ ایسا ہو چکا، اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس واقعے کو یا اس معاملے کو جو الزام لگایا ہے تم اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی خیر ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے سارے اصلاح کے احکامات الحمدللہ نازل فرما دیے، اور اتنی بہترین اللہ تعالیٰ نے ایک پوری لسٹ دے دی مسلمانوں کو، مسلمان معاشرے کو، کہ تم اب ان تمام احکامات سے اپنے آپ کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان کی، اپنے معاشرے کی اصلاح کر لو. اور اسی بنا پر ایک دوسرے کے گھر میں بے تکلف آنا جانا بند کروا دیا گیا، اجنبی عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے کی آزادانہ ملاقات سے، یعنی اجنبی عورت اور مردوں کا آزادانہ اختلاط نہ ہو، میل جول نہ ہو، اس کو منع کر دیا گیا. پھر عورتوں کے لیے ایک حلقہ مقرر کر دیا گیا اس کے قریبی رشتہ داروں کا، یہ تمہارے محرم ہیں، تم ان کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے بناؤ سنگھار کے ساتھ نہیں نکل سکتے. جو لونڈی غلام تھے ان کو بھی آگے احکامات دیے گئے کہ ان کے بھی نکاح کر دو، بہتر ہے. اور یوں سمجھایا گیا کہ اگر نکاح نہیں کر سکتے تو کم از کم روزے رکھو، تاکہ یہ پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر طریقہ ہے. عورتوں کی بے پردگی پر روک لگا دی گئی، ساتر لباس کا حکم دیا گیا، پھر دوپٹے کا، اور پھر خمار جلباب، خمار اور پھر جلباب کا حکم دیا گیا، پھر غلظ بصر کا حکم دیا گیا. تو یہ سارے احکامات ون بائی ون کس کے لیے ہے؟ معاشرے کی اصلاح کے لیے. تو یہاں پر ہم تھوڑی دیر یہ رک کر سوچ لیں کہ اسلامی معاشرہ کن بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے، کیا اس کے فنڈامینٹلز ہو، کیا اس کے ستون ہو جس پر وہ کھڑا ہو سکے. تو بنیاد کیا ہے؟ ایک دوسرے کا ریسپیکٹ، بے حیائی سے پرہیز کرنا، اور ایسے وہ تمام دروازے بند کر دیے جائیں جہاں سے بے حیائی کو اندر داخل ہونے کا موقع ملے. تو سوسائٹی کو کس طرح سے پاک اور صاف رکھا جائے، کس طرح سے ہر چیز کو جائز طریقے سے کیا جائے، اس کے لیے نکاح کو آسان کیا گیا اور زنا کو مشکل کر دیا گیا۔ اور یہی چیز آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں پر زنا کو آسان کر دیا گیا ہے اور نکاح کو مشکل کر دیا گیا ہے، جبکہ اسلامی سوسائٹی انہی اصولوں پر کھڑی ہوتی ہے کہ وہاں پر نکاح کو آسان کیا جاتا ہے۔ اور اسی بنا پر دیکھیں کہ اس زمانے میں نکاح کتنا آسان تھا اور آج ہم نے خود اس کو کتنا مشکل بنا لیا ہے۔ تو اب یہاں پر گھروں میں داخل ہونے کے آداب بتائے گئے ہیں، واضح کر کے بتا دیا گیا کہ کیا چیز ناپسندیدہ ہے اور کیا پسندیدہ ہے، جن چیزوں پر پابندی لگائی گئی ان کی سزائیں بھی مقرر کر دی گئی کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ حدود ہیں، اگر کسی نے اس کو کراس کیا تو لہٰذا اس کو سزا بھی دی جائے گی۔ تو وہ ساری چیزیں، یعنی ایک پروسیس تھا جو کمپلیٹ کروایا گیا تاکہ ایک صحیح اسلامی معاشرہ وجود میں آئے۔ اور یہاں پر تستانسو کا لفظ استعمال ہوا ہے، حتی تستانسو و تسلمو، پہلے تستانسو ہے اور پھر بعد میں تسلمو ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کا تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوا ہے اس کو بیان کرنے میں، مفسرین کی جو رائے ہیں تھوڑی سی مختلف ہے، کچھ لوگ اس کو اذن کے معنی میں لیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو انس کے معنی میں لیتے ہیں۔ تستانسو ہم سب جانتے ہیں اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، انس سے نکلا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کو تستانسو کو اذن کے معنی میں لیا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو انس کے معنی میں لیا ہے۔ اس کا مادہ انس ہے، حمزہ نون سین، اور عربی میں بھی وہی مفہوم ہے جو ہمارے یہاں پر اردو میں اس کا مفہوم ہے، یعنی مانوس ہونا یا مانوس کرنا۔ اور اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے جو صاحب خانہ ہے اس کو علم ہو جائے کہ دروازے پر کون شخص کھڑا ہے اور کون اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ آپ جب ہلکی سی آواز نکالتے ہیں، کھنکارتے ہیں، تو یہ مطلب حاصل ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا کہ اچھا کون ہے یہ دروازے پر، جب تک کہ آپ نام نہ لے دیں۔ بعض اوقات کسی شخص کے بیل بجانے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے، جب اس نے گھنٹی بجائی تو آپ سمجھ جاتے کہ اچھا فلاں ہیں وہ اسی طرح کی گھنٹی بجاتے ہیں۔ بعض دفعہ کسی کے قدموں کی چاپ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا فلاں ہیں۔ الگ الگ چیزیں ہیں جو سامنے والے کو متعارف کرواتی ہیں، لیکن گھر والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون شخص آ کر آواز دے رہا ہے، دروازے پر کون کھڑا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تستانسو میں آ جاتی ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ جب تک گھر والوں کی رضا نہ لے رہا، یعنی یہ نہیں کہ آپ کسی کے گھر جانا چاہ رہے ہیں اور آپ نے اپنا تعارف کروا بھی دیا ہے تب آپ زبردستی اندر چلے جائیں، نہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھنٹی بجاتے ہیں اور سیدھا اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو نہیں بھائی، گھنٹی کس لیے رکھی گئی ہے؟ یہی تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ گھنٹی رکھی گئی اس لیے کہ پہلے آپ گھنٹی بجائیں، اندر والا جب آپ کو کہے کہ ٹھیک ہے اندر آئیے تب اندر جایا جائے، تب تک اندر آپ نہیں جا سکتے۔ تستانسو کا مطلب ہی یہ ہے کہ پہلے انس حاصل کر لو، سامنے والے کی رضا لے لو۔ اسی لیے اکثر مفسرین نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے کہ جب تک گھر والوں کی رضا نہ لے لو۔ اور بعض احادیث سے بھی ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تستانسو کا مطلب کیا ہے، کہ جب تک گھر والوں کی اجازت نہ طلب کر لو اور گھر والے اجازت نہ دے دیں تب تک آپ گھر میں داخل نہ ہوں۔ تین دفعہ کا ہم کو ذکر ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دفعہ اجازت طلب فرماتے، اگر کوئی جواب نہیں آتا تو آپ واپس لوٹاتے۔ اور اتنے بہترین اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں کہ یقین جانیے وہ سارے اصول سوچ کر ایسے لگتا ہے کہ کس لیول کا اسلامی معاشرہ ہمیں قائم کرنا ہے، کیا اصول ہوں، کیا پرنسپلز ہوں جس کی بنا پر وہ ویسا حیادار اسلامی معاشرہ قائم ہو۔ تو وہی اصول یہاں پر ڈسکس کیے جا رہے ہیں، وہی اصول یہاں بتائے جا رہے ہیں۔ تو بعض اوقات السلام علیکم کہنے سے بھی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بعض اوقات آپ سلام بعد میں کریں اور پہلے اجازت طلب کریں کہ میں فلاں شخص ہوں، میں اندر آنا چاہتا ہوں، پھر جیسے جب آپ اندر داخل ہوں تب آپ سلام کریں۔ لیکن جو صحیح طریقہ تھا وہ یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر کے اجازت طلب کرتے تھے، انہیں سلام کرنے سے پتہ چل جاتا کہ کون شخص ہے، اس کی آواز سے پتہ چل جاتا۔ تو وہ آداب اور قوانین بتائے جا رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے گھر جایا جائے تو اس کے کیا اصول ہوں گے۔ اور یہ چیز اللہ کے رسول نے صرف تخلیے ہی کے لیے نہیں رکھی کہ اچھا کوئی ایسا رات کا وقت ہے تبھی آپ اجازت طلب کرو، نہیں، جس بھی وقت جس کسی کے گھر جانا ہو وہاں پر اجازت طلب کر کے جانا چاہیے، چاہے دن کا وقت ہو چاہے رات کا وقت ہو۔ اسی طرح سے کسی کے گھر میں آپ نے جھانکنے پر بھی پابندی لگائی، کسی کے گھر میں نگاہ ڈالنے پر بھی پابندی لگائی، ایون یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ کسی دوسرے کا خط اس کی اجازت کے بغیر پڑھا جائے۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل البصر فلا اذن، جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر خود داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنے کا کیا موقع رہا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. ان تمام احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اجازت طلب کی جائے اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہوا جائے. ایسا نہیں کہ آپ اجازت طلب کرنے کے ساتھ ساتھ اندر داخل ہو جائیں. اور ہمارے یہاں پر اس بات کو اتنا برا مانا جاتا ہے کہ لوگ کیا اپنے لوگوں کے گھروں میں بھی اجازت لے کر آئیں گے؟ کیا ہم کوئی غیر ہیں؟ کہتے ہی نہیں کہتے ہیں، یہ جملہ بتائیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کزنس ہیں یا پھر اس طرح کے جو دور پار کے رشتے دار ہیں وہ آرام سے اندر داخل ہوتے ہیں. گھروں میں بہوئیں ہیں، بیٹیاں ہیں، سارے لوگ ہیں گھر میں. آپ کیسے بھلا کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں چاہے آپ کا کتنا بھی قریبی رشتہ ہو؟ ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بیٹا جب یہ اجازت مانگ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کہ میں اپنی والدہ، یعنی میں اور میری والدہ ساتھ میں رہتے ہیں. اللہ بن یسار کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں گھر جاتے وقت اپنی ماں سے بھی اذن مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. وہ کہنے لگا میں تو اس کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اجازت لے کر داخل ہو. وہ کہنے لگا میں ہی تو اس کی خدمت کرتا ہوں، یعنی اپنی ماں کی. آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لے کر داخل ہو، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو اپنی ماں کو برہنا دیکھے؟ وہ کہنے لگا نہیں. آپ نے فرمایا تو پھر اذن لے کر جاؤ. یہ موطا امام مالک کتاب الجامع باب الاستئذان کی روایت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اپنی خود کی والدہ کے گھر، اپنا گھر جہاں وہ شخص خود رہتا ہے اور وہ دونوں ہی رہتے ہیں والدہ اور بیٹا، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اپنے گھر میں بھی اجازت لے کر جاؤ. تو پھر بھلا بتائے کہ کتنا بھی قریبی رشتہ ہو، چاہے رشتے دار ہوں، چچا کے بیٹے ہوں، ماموں کے بیٹے ہوں، پھوپھیوں کے بیٹے ہوں یا اپنے بھائی بہن ہوں، کوئی بھی ہوں، ہر ایک کو اجازت لے کر گھر میں داخل ہونا ہے. اور واقعی یہ بہت بڑا ایک طرح سے سدے باب ہے ان ساری چیزوں کا جو کہ معاشرے میں جس کی وجہ سے برائیاں پھیل سکتی ہیں. کبھی ایسے ہو جاتے نا کہ گھر میں خواتین کام کرتی رہتی ہیں، دوپٹہ نکال کے رکھ دیتی ہیں. کبھی انسان کسی حالت میں ہوتا ہے، کبھی کسی حالت میں ہوتا ہے. کبھی بعض اوقات مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان اپنے گھر میں آزاد نہیں رہے گا تو کون سے گھر میں آزاد رہے گا؟ تو اسی لیے یہ سارے اصول بتائے جا رہے ہیں کہ کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ. ایون اپنے گھر کے خود کے لوگ ہیں تب بھی اجازت لے کر جاؤ. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض اوقات ہم اپنے کام میں بزی ہوتے ہیں اور اگر کوئی اچانک آ جائے، چاہے وہ گھر والے ہی کیوں نہ ہو، بیٹے، والد یا بھائی یا شوہر ہی کیوں نہ ہو، اچانک کبھی کسی کے داخل ہو جانے سے آپ بالکل ڈر جاتے ہیں نا، یعنی آپ ڈرتے ہیں کہ ارے اچانک کہاں سے آواز آ گئی، کون آ گیا. تو جب اگر نوک کر کے آئیں گے یا گلا کھنکار کر آئیں گے یا سلام کر کے آئیں گے تو اس سے بہت سارے فائدے ہیں. جو سامنے والا ہے وہ الرٹ ہو جائے گا، کسی کا دوپٹہ اگر ڈھلکا ہوا ہے تو وہ دوپٹہ برابر کر لے گا، کسی نے دوپٹہ اتار کر رکھا ہے تو وہ دوپٹہ لے لے گا، ماں بچے کو اگر دودھ پلا رہی ہے تو وہ تھوڑا سا ایک اور سائڈ میں چلی جائے گی. تو یہ سارے احتیاط اسی لیے بتائے گئے ہیں تاکہ اچانک کسی پر اس طرح سے نظر نہ پڑے. تو اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے مسلم معاشرے میں سب سے زیادہ جن چیزوں کو اگنور کیا جا رہا ہے، جو اسلامی تعلیمات کو اگنور کیا جا رہا ہے، اس میں سب سے زیادہ یہ بھی ہے کہ گھروں میں اجازت لے کر داخل ہونا. ہمارے یہاں پر اس کو محبت کی نشانی سمجھا جاتا ہے، اور یقین جانیے کہاں کی محبت اور کیسی محبت، اور کہاں کی رشتہ داری اور کہاں کی قربت. ایک دوسرے سے دل تو صاف نہیں ہے، حسد، بغض، کینہ، ایک دوسرے کی غیبتیں، وہ سب اتنی زیادہ ہیں کہ حد سے زیادہ. کسی کو درگزر کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، کسی کو معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. ہاں بس ساری رشتہ داریاں کہاں جتاتے ہیں؟ گھروں میں داخل ہونے پر، کہ ہم اپنے ہی تو ہیں، کیا ہم کوئی غیر ہیں کہ اجازت لے کر داخل ہوں. یعنی اس کو بہت ہی مایوب سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا رشتہ دار آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمارے گھر میں آئے تو اجازت لے کر آئے، تو برا مان جاتے ہیں، برائی مول لے لیتے ہیں، رشتہ داریاں نبھانا بند کر دیتے کہ وہ تو بڑے عجیب لوگ ہو گئے ہیں، مغرور ہو گئے ہیں. تو اس میں مغرور ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، تو اسلامی تعلیمات ہیں، تو اجازت لے کر آیا جائے. اسی طرح سے اپنے گھر میں بھی اجازت کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ معاملہ تھا کہ آپ جو ہے اجازت تو نہیں، لیکن آپ اس طرح سے گھر والوں کو مانوس کر دیتے تھے، یعنی کوئی ایسی آواز نکال کر جس سے گھر والے سمجھ جاتے تھے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. اور یہ کیوں ضروری ہے؟ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے کسی سے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت گھر میں شوہر اور بیوی کا کچھ آپس میں ناچاکی ہو گئی ہو یا کچھ اور معاملہ ہو گیا ہو، اس وقت تو بہتر ہے کہ اجازت لی جائے نا، کیونکہ ابھی گھر میں معاملہ گرم ہے، ابھی دونوں ہی کے تعلقات کچھ وقتی رنجش کی بنا پر تھوڑے سے خراب ہو گئے ہیں. اب ایک تھرڈ پرسن آتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے، کیسے وہ انٹرٹین کریں گے مہمان کو؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں ساتھ میں، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. تو پہلے اجازت لینا ضروری ہے. اور گھر والوں کی کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ نے دروازہ ناک کیا ہو، یا ہو سکتا ہے ماں نے بچوں کے اسکول سے آنے کی وجہ سے دروازہ کھلا رکھا ہو اور وہ غسل کے لیے چلی گئی ہو باتھ روم میں. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کوئی بھی گھر میں داخل ہو جائے، اسی لیے اجازت لینا ضروری ہے. اسی لیے ایک اور اس کا ریزن یہ ہے، یعنی ایک احتیاطاً کیوں کہا گیا ہے کہ کسی کے بھی گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے شکوک و شبہات پیدا ہوں، کوئی آس پاس والا دیکھ لے اور کسی پر الزام لگا دے اور پھر اس بنا پر ایک وہ جھگڑے کی صورت اختیار کر لے یہ چیز. تو لہٰذا بہتر ہے کہ باہر کھڑے رہ کر پہلے پرمیشن لی جائے، اجازت لی جائے، پھر جب صاحب خانہ اجازت دیں تبھی اندر آیا جائے. خواتین کو چاہیے کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے شوہر کس کا گھر میں آنا پسند کرتے ہیں، اور اکیلے گھر میں ہوں خواتین تو بہتر نہیں بلکہ یہی بیسٹ ہے کہ وہ کسی مرد کو گھر میں نہ آنے دیں، کیونکہ دو جب اکیلے ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. اس بارے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ گھر میں جب اکیلے ہوں بہتر ہے، کسی کو سامنے والے کو برا لگتا ہے تو برا لگنے دیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو گھر میں بلا کر بٹھا کر رکھ لیں اور آپ کے شوہر بھی نہ ہوں گھر میں، یہ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ تھوڑی دیر بعد آ جائیے، یا آپ انتظار کر لیں باہر کھڑے رہ کر، یا کچھ بھی آپ کہہ دیں، آپ ان کا فون نمبر دے دیں. آج کل تو بہت ساری سہولتیں ہیں کہ آپ ان سے فون پہ بات کر لیں، جب وہ گھر آئیں گے تب آپ بھی آ جائیں، اس طرح کی بات کر لیں. اور اسی لیے پھر طریقہ بتایا گیا ہے کہ تین دفعہ اجازت مانگی جائے، تھوڑے وقفے وقفے سے اجازت طلب کی جائے تین بار. اگر اجازت نہ ملے تو واپس دل میں کوئی برا خیال لائے بغیر لوٹ جایا جائے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہم کو ملتی ہے کہ میں انصار کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری آئے. یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ ڈرے ہوئے اور گھبرائے ہوئے ہیں. وہ کہنے لگے، میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گیا تھا، میں نے تین بار اذن مانگا مگر مجھے اذن نہیں ملا، آخر میں لوٹ گیا. پھر مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم کھڑے کیوں نہ رہے، انتظار کیوں نہ کیا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں نے تین بار اذن مانگا اور مجھے اذن نہ ملا، میں لوٹ آیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص تین بار اذن مانگے پھر اسے اذن نہ دیا جائے تو لوٹ آئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم تجھے اس حدیث پر کوئی گواہ لانا ہوگا. اب بتاؤ کہ تم میں سے کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے؟ عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کی قسم تمہارے ساتھ وہ آدمی شہادت دے گا جو ہم سب میں چھوٹا ہو، اور ان سب میں چھوٹا میں ہی تھا. چنانچہ میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی ایسا فرمایا ہے. اور اس حدیث کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی توثیق مانگی کہ وہ اس خبر کو تو درست سمجھتے تھے لیکن وہ کسی اور کو اس کے سپورٹ میں چاہتے تھے. یعنی اس سے ایک رول ملا، محدثین کو ایک اصول ملا کہ اگر کسی سے حدیث لینی ہے تو تم اس سے کسی اور سے توثیق بھی کروا لو کہ ہاں واقعی میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، کیونکہ ورنہ تو کوئی بھی جس کا دل جو چاہے گا اللہ کے رسول کا نام لے کر بیان کر دے گا. تو یہ بات نہیں تھی کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹرسٹ نہ تھا، بلکہ انہوں نے صرف یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لہٰذا کوئی بھی جس کا جو دل چاہے جس طرح کہہ دے ایسے نہیں کہہ سکتا. تو بہرحال تین دفعہ کھڑے رہیں گے، اگر سامنے والے نے دروازہ کھول دیا تو ٹھیک ہے، ادروائز واپس آ جائیں گے اور دل میں کوئی برا خیال لائے بغیر، ٹھیک ہے نا. ایک اور حدیث سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ دروازہ جب کھٹکھٹایا جائے تو کیا جواب دیا جائے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قرضے کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے حاضر ہوا جو میرے والد پر تھا. میں نے در اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ میں ہوں یہ ناپسند فرمایا. یعنی آپ کا منشا یہ تھا کہ آپ اپنا نام لے کر کہو کہ میں جابر ہوں. اسی طرح سے ایک اور حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اجازت حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے کہ جو باہر کا دروازہ ہے اس کے بالکل سامنے نہ کھڑا رہا جائے، دائیں یا بائیں جانب کھڑا ہونا ضروری ہے. اور یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب دروازہ کھولے کوئی تو ڈائریکٹ اندر نظر نہ پڑ جائے، اس لیے سائیڈ میں کھڑے ہونے کے لیے کہا جاتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نگاہ اندر چلی گئی تو پھر اذن کا مقصد ہی فوت ہو گیا. ابو داؤد کی حدیث ہے اور مسلم کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ نظر بازی کی وجہ سے ہی تو اذن کا حکم دیا گیا ہے کہ نظر اندر نہ چلے جائے۔ کتنا اسٹرکٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا کہ نگاہ اندر نہیں جانی چاہیے، نگاہ کو نیچے رکھنا چاہیے۔ اور یہ اجازت کا جو طریقہ ہے یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے یقین جانیے، ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہنے کے لیے، خصوصاً یہ جو بے حیائی والی باتیں ہیں۔ تو اسی لیے یہ اجازت کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور اس لیے کیوں کہا گیا کہ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو یا اس پر عمل پیرا ہو سکو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ سبحان اللہ۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ کسی کے گھر جانا ہے اگر تو اس صورت میں 3 دفعہ اجازت لی جائے گی، اگر اندر سے دروازہ نہیں کھولا گیا تو واپس لوٹ جایا جائے گا، لیکن دل میں بغیر کوئی خیال لائے، برائی لائے۔ ایک واقعہ ملتا ہے لیکن اس کی اتھینٹسٹی کے بارے میں نہیں معلوم، ویسے احمد اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، لیکن یہ صحیح ہے یا حسن ہے اس کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن پھر بھی چونکہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کے ہاں گئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر 2 دفعہ اجازت طلب کی، مگر اندر سے جواب نہ آیا۔ 3ری مرتبہ جواب نہ ملنے پر آپ واپس ہو گئے، حضرت سعد اندر سے دوڑ کر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی آواز سن رہا تھا مگر میرا جی چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے جتنی بار بھی سلام و رحمت کی دعا نکل جائے اچھا ہے، اس لیے میں بہت آہستہ آہستہ جواب دیتا رہا۔ یہ ابو داؤد میں یہ بات بیان کی گئی اور احمد میں بھی۔ اور یہ جو 3 دفعہ اجازت لی جائے گی یہ فوراً فوراً نہیں کی جائے گی، جیسے کسی کچھ لوگوں کا حال ہوتا ہے نا کہ بٹن پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، بیل رنگ ہوتے رہتی ہے مسلسل، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ وقفے وقفے سے اجازت طلب کی جائے، کسی کے بھی سر پر نہ سوار ہو جایا جائے، تاکہ اگر صاحب خانہ کچھ کوئی کام میں مشغول ہو تو اس کو فراغت کا موقع مل جائے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہوں اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو، تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے۔ کتنی باریک باریک باتیں بتائی گئی نا، آپ بتائیے۔ اور اتنی ڈیٹیل آپ دیکھیں، نماز کے بارے میں نہیں بتائی گئی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کا طریقہ اللہ کے اپنے رسول کو سمجھایا جبریل امین کے ذریعے سے، اور اللہ کے رسول نے ہمیں سمجھایا، لیکن یہ جو چیزیں ہیں جس سے کسی معاشرے میں خیر آ سکتی ہے، ایک معاشرہ کن بنیادوں پر قائم ہو سکتا ہے، اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ اس معاملے میں بھی رہنمائی کی گئی کہ ٹھیک ہے کسی کے گھروں میں تم جاتے آتے ہو جو رہنے والے گھر ہیں، لیکن ایسے گھر اس میں داخل نہیں ہیں جیسے کسی کے کوئی خالی گھر پڑے ہوں، پرانے گھر ہو جاتے ہیں جس پر کوئی لاک نہیں ہوتا ہے یا جو کھنڈر بن جاتے ہیں، تو اس میں جانا جائز ہے بغیر اجازت کے بھی۔ اسی طرح سے کوئی ایسے ادارے، کوئی ایسے ہوٹلز جہاں پر سب آتے جاتے ہوں، اس میں بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا آسان ہے نا ہمارا دن، آپ بتائیں۔ اس سے بڑھ کر بھی اخلاقی تعلیمات کہیں آپ کو مل سکتی ہیں، اور خصوصاً سورہ نور میں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کن کن معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو بہرحال ایسی جگہوں پر آپ جا سکتے ہیں جہاں پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو بات ہم نے پڑھی تھی نا کہ کسی کے گھر جاؤ تو 3 دفعہ اجازت لو اور اگر اجازت نہ ملے تو لوٹ جاؤ، کبھی آپ کو اس کا اتفاق ہوا ہے کہ آپ کسی کے گھر گئے ہوں اور پھر سامنے والے نے کہہ دیا ہو کہ بعد میں آئیے گا، پلیز ابھی ہم مصروف ہیں، ایسا ہوا کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہے کسی کے ساتھ؟ نہیں۔ ایک روایت ملتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، وہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہی رہ گئی کہ میں کسی کے گھر جاؤں اور سامنے والا دروازہ نہ کھولے اور میں بغیر دل میں بدگمانی لیے واپس آ جاؤں۔ سبحان اللہ، لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں، سامنے والا دروازہ کھول ہی دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا تھا، ہم آیت نمبر 28 کی بات کر رہے ہیں، ہوا ازکا لکم، یعنی اگر لوٹ جانے کے لیے کہا جا رہا ہے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. آپ دیکھیں ہماری یہاں پر اگر کبھی ایسا ہو جائے اتفاق سے، چلیں آپ ہی اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر دیکھیں، آپ کسی کے گھر جاتی ہیں اور اتفاق سے سامنے والا آپ سے یہ کہہ دے کہ پلیز ابھی چلے جائیے، ابھی ہم کچھ مصروف ہیں، کل آئیے گا، کیا آپ آئیں گے کل؟ ہو سکتا ہے ایسا پاسبل ہے؟ نہیں نا، ہم تو اتنا برا منا لیں گے اور اتنا زندگی بھر کے لیے تعلق توڑ لیں گے. کریں گے نہیں کریں گے؟ آپ بتائیے، کوئی غلط بات کہی جا رہی ہے آپ سے؟ یعنی آج ہم سب کا یہ حال ہو گیا کہ ہم بہت برا مانتے ہیں اس بات کو کہ آپ گئے اور کسی نے دروازہ نہیں کھولا جبکہ وہ گھر کے اندر موجود تھا اور آپ سے کہہ دیا کہ لوٹ جاؤ. اور حالانکہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہمیں ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں، ہمیں آداب سکھائے جا رہے ہیں کسی کے گھروں میں داخل ہونے کے، کیونکہ ان کا گھر ہے، ان کی مرضی ہے، ان کے گھر پر آنے کے لیے ان کی مرضی چلے گی، ہماری مرضی نہیں چلے گی. تو یہ پاکیزگی کے لیے، یعنی دلوں کی پاکیزگی کا زیادہ صحیح طریقہ ہے کہ اگر کوئی لوٹ جانے کا کہہ رہے تو کوئی بات نہیں، لوٹ جایا جائے دل میں کوئی برائی لائے بغیر. تو بہرحال یہ تو گھروں کی بات تھی. پھر ہم نے جو ابھی 29 آیت میں پڑھا، تو یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر ہوٹل، سرائے یا مہمان خانے یا دکانیں یا مسافر خانے، جہاں پر لوگوں کے داخلے پر کوئی پابندی نہیں ہے، تو وہاں پر داخل ہونے کی عام اجازت ہے. وہاں پر اجازت نہ بھی لے تو کوئی مسئلہ نہیں. آیت نمبر 30، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے باخبر رہتا ہے. اب یہ اصل احکام شروع ہو رہے ہیں. دیکھا جائے تو پردے سے متعلق، اور اس میں سب سے پہلے نگاہوں کی بات کی گئی ہے، نظر کی بات کی گئی ہے، اور الفاظ جو آئے یغضوا من ابصارهم کہ پوری نظریں نہیں نیچے کرنا ہے، نظروں میں سے کچھ حصہ، من ابصارهم نگاہوں میں سے کچھ حصہ. بعض اوقات غض بصر کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ نگاہیں نیچی کرنا یا نیچے رکھنا، لیکن یہ تو آپ دیکھیں کہ جب انسان نیچے دیکھے گا تو پھر وہ راستہ تو دیکھ ہی نہیں سکے گا، کیسے چل سکے گا وہ. تو لہٰذا یہاں پر کسی چیز کو کم کرنے یا گھٹانے یا پست کرنے کے ہیں، کیونکہ من ابصارهم آیا ہے، یعنی ہر نظر کو، پوری نظر کو بچانا نہیں ہے بلکہ نظروں میں سے بعض نظروں کو بچانا ہے. یعنی یہاں پر اگر ہم اس کو اس طرح سے کہیں کہ کسی چیز، یعنی اگر کسی غیر پر نظر پڑ جائے تو نظر بھر کر نہ دیکھا جائے، یا دوبارہ نگاہ نہ ڈالی جائے، یا پھر وہ نگاہ نہ ڈالی جائے جو شہوت والی نگاہ ہے، یا جو ایک کسی کی پسندیدگی کی بنا پر دوبارہ نظر ڈالی جاتی ہے، تو اس کو بچانے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ مردوں کو عورتوں کے دیکھنے کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ تھوڑے اسٹرکٹ ہیں، اور عورتیں اگر مردوں کو دیکھیں گی تو اس میں تھوڑی سی نرمی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں جس کو چاہیں دیکھیں، اس میں بھی کچھ حدود ہیں اور اس کا خواتین کو خیال رکھنا چاہیے. تو یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ اگر کوئی نظر پڑ ہی جائے اتفاق سے تو دوبارہ نظر نہیں ڈالنی چاہیے. تو فتنہ، فساد، فحاشی کو ختم کرنے کے لیے یا ان تمام راستوں کو بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حدود بتائے ہیں، کچھ احکامات دیے ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ نظر کے تعلق سے کیوں اتنے سارے ہم کو احکامات ملتے ہیں، اور حدیث میں بھی ہم کو ذکر ملتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص تمہارے مکان میں جھانکے اور تم کنکر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی اگر کوئی شخص ایسے بد نظر شخص کی آنکھ پھوڑ بھی دے تو اس کا قصاص وغیرہ کچھ نہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے کسی کے گھر پر نظر ڈالی. تو گھر میں نظر ڈالنے کو منع کیا جا رہا ہے، تو ڈائریکٹ کسی خاتون پر نظر ڈالنے کو تو اور زیادہ منع کیا جائے گا اور منع کیا جا رہا ہے. تو نگاہیں پست رکھنے کا حکم دونوں کے لیے ہے، مومن مردوں کے لیے بھی ہے اور مومن عورتوں کے لیے بھی ہے، جیسے کہ اگلی آیت جو ہم پڑھیں گے اس میں عورتوں کا ذکر آیا ہے. لیکن نگاہیں پست رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی نیچے نگاہ رکھ کر چلیں اور جہاں پھر آپ کی ٹھوکر لگے اور آپ گر جائیں، نہیں. اتفاق سے نظر پڑ جائے تو ٹھیک ہے، اور پھر فوراً نظر ہٹا لینی چاہیے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ پہلی بار کی نظر تجھے معاف ہے، انہیں اتفاقاً پڑ جائے لیکن بعد کی معاف نہیں. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اور اگر نظر پڑی بھی جائے تو فوراً ہٹا لینی چاہیے. ایک دفعہ کا اور ذکر ہے، آپ نے فرمایا نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے یا آنکھوں کا زنا نظر بازی ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے. اور دیکھا جائے تو زنا کا دروازہ دراصل یہ آنکھوں ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے، لہٰذا آنکھوں ہی کو بچانا ضروری ہے. اسی لیے بعض روایت سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں جب وہ لوگ پردے کے تعلق سے ایک دوسرے کو تعلیم دیا کرتے تھے, جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد تھے, تو عبداللہ بن عباس نے ان کو بتایا کہ اس زمانے میں عورتیں کیسے پردہ کرتی تھیں. تو انہوں نے ان کو بتایا کہ پورا کور کر لیتی تھی اپنے آپ کو اور ایک آنکھ کھلی رہتی تھی. اور اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ دونوں آنکھوں سے اگر سامنے والے پر نظر پڑے تو اس سے زیادہ امکان ہے شیطان کے بہکانے کے. تو حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کا جو ذریعہ ہے وہ پہلا ذریعہ نظر ہے, کہ اگر آپ شرمگاہ کی حفاظت چاہتے ہیں تو پہلے اپنی نظروں کی حفاظت کریں. تو دیکھا جائے تو آنکھیں یا نظریں یہ ایک گیٹ ہے آگے برائی کے لیے. اگر آپ نے یہ مین گیٹ بند نہیں کیا تو سمجھے کہ وہ آگے راستے کھلتے چلے جائیں گے, اور اگر آپ نے یہی مین گیٹ پر پابندی لگا دی تو ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی تمام برائیوں سے بچتے رہیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ آنکھ کا زنا نظر بازی ہے, زبان کا زنا فحش کلامی ہے, اور آدمی کا نفس زنا کی خواہش کرتا ہے پھر شرم گاہ تو ان سب قسموں کی زنا کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب. یہ بخاری کی حدیث ہے. کہا جاتا ہے کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں حدیث کے, ایک شخص نے دروازے کے سوراخ میں سے آپ کے حجرے میں جھانکا, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک ایسی خار پشت یعنی ایک لوہے کی سلائی یا تیر کی انی تھی جس سے آپ اپنا سر کھجلا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ تو جھانک رہا ہے میں تیری آنکھ پر مار کر اسے پھوڑ دیتا. استیذان کا حکم تو نظر بازی کے فتنے کی وجہ سے ہی ہوا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. کیونکہ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے کہ لا تدخلوا بیوتکم, کہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو حتی تستانسو, یہ آیات استیذان کہلاتی ہیں, یعنی اجازت لینے کے احکامات اس میں بیان کیے گئے ہیں. تو اس کو استیذان کہا جاتا ہے, یا تو آیات استیذان یا احکامات استیذان کہا جاتا ہے اس کو. تو یہ تمام جو احکامات نازل ہوئے کیوں ہوئے ہیں, تاکہ نظر بازی نہ ہو, نظروں کو محفوظ رکھا جائے. اور اسی طرح سے کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ نظر بازی ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے, تو بہتر ہے کہ اس کو سب سے پہلے اس کی حفاظت کی جائے تاکہ آگے کے تمام راستے مسدود ہو جائیں اس قسم کے بے حیائی کے. تو کیا بات ہم کو پتہ چلتی ہے کہ نگاہوں میں سے کچھ حصہ یعنی وہ اس نظر سے نہ دیکھا جائے کسی کو, یا کسی خواتین پر نظر نہ ڈالی جائے. دوسری بات ہم کو پتہ چلتی ہے کہ آدمی کے لیے بات حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی یا اپنی محرم خواتین کے علاوہ کسی دوسری عورت کو نگاہ بھر کر دیکھے. ایک دفعہ نظر پڑ جائے تو معاف ہے, لیکن دوسری دفعہ معاف نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانکے اس کی آنکھ تک پھوڑ دینے کا حکم ہے, اور اس پر کوئی قصاص نہیں ہے کیونکہ اس نے بہت ہی غلط کام کیا, کسی کے گھر میں جھانکا. بعض لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے کہ دروازے پر انہیں کھڑے ہوتے ہیں, بیل رنگ کرتے ہیں, اور ساری نظریں سامنے ہوتی ہیں کہ جیسے دروازہ کھلے اندر نظر ڈال دے. اور ہمارے یہاں کا تو ماحول آج کل یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے یہاں دروازے کھلے ہوتے ہیں, دروازوں پر پردے بھی پڑے نہیں ہوتے, اور راستے سے جانے آنے والے سارے گھروں کے اندر تک جھانکتے ہوئے جاتے ہیں, دائیں نظر ڈال رہے ہیں, کبھی بائیں نظر ڈال رہے ہیں, اور وہ گھر کے اندر تک کا منظر دکھائی دیتا ہے. تو اسی لیے کبھی بھی دروازے کے سامنے نہ کھڑا رہا جائے, اور دروازوں کو بند رکھنے کی ہم لوگ عادت ڈالیں, یا دروازوں پر ایسے موٹے بھاری پردے ہوں جس کی وجہ سے اندر کی خواتین نظر نہ آئیں. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو اتنے سارے احکامات دیے گئے سورہ نور میں, یہ سارے احکامات, یہ تو پھر اس کا مقصد فوت ہو گیا سمجھے. تو اصل مقصد کیا ہے کہ گھروں کی خواتین پر کسی کی نظر نہ پڑے. اسی لیے دروازے سے جب داخل ہونا ہے تو اجازت طلب کرنے کی بات کی گئی, دروازے کے سامنے کھڑے رہنے سے منع کیا گیا ہے, سائیڈ میں کھڑے رہنے کا ذکر کیا گیا ہے. اگر کوئی اندر نظر ڈالے تو اس کی آنکھیں پھوڑ دینے کا حکم ہے, کہ اگر کوئی اس طرح کا کام کرے تو تم اس کو تکلیف دو کہ کیوں اس نے گھر میں جھانکا. تو یہ سارے جو احکامات ہیں یہ اسی لیے ہے نا کہ گھر کی خواتین پر لوگوں کی نظریں نہ پڑے. اب آپ مجھے بتائیں کہ گھر کی خواتین خود بے پردہ ہو کر دروازے میں کھڑی ہیں, اور اس میں ہمارے یہاں پر کوئی قید نہیں کی جاتی, یعنی ایجڈ خواتین تو چلیں چھوڑ دیجئے, جو ایجڈ خواتین جو بوڑھی ہو گئی ہیں وہ ایک الگ بات ہے. ایجڈ خواتین تو بیچاری خود جو ہے پورا کور کرتی ہیں, اپنے دوپٹے سے اوڑے ہوتی ہیں پورے اپنے سر کو اور جسم کو, فل لباس میں ہوتی ہیں. لیکن جو ایجڈ نہیں ہے ابھی ینگ ہے, وہ تمام خواتین چاہے وہ گوشت والا ہو, چاہے وہ سبزی والا ہو, چاہے وہ کوئی چیز سدھارنے والا ہو, گلیوں میں جو لوگ پھیری والے گھومتے رہتے ہیں, ہر کوئی نکل نکل کر ان سے ساری چیزیں اپنے گھر کے کپڑوں میں جو گھر کا لباس ہے اسی میں نکل کر ان سے سبزی خرید رہا ہے. ان سے ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ بھلا ایک مسلمان عورت کیسے ایسا کر سکتی ہے؟ آپ بتائیں، کچھ بھی ہو جائے، آپ اگر اتنی ہی مجبوری ہے آپ کو سبزی لینے کی، تو آپ عبایا پہن کر نکلیں، آپ کو معلوم ہے کہ فلاں ٹائم سبزی والا آتا ہے، آپ دوسرے کے لیے ایک نمونہ بن جائیں گی۔ ہمارے یہاں پر کیوں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ گھر کی خواتین باہر نکل کر اپنا جو لباس انہوں نے گھر میں پہنا تھا، چاہے وہ ساڑی ہو، شلوار کرتا ہو، اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر لباس کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے، فلسطین تو بہت ہی کم نظر آتی ہے، زیادہ تر ہاف سلیوز ہیں یا پھر ہاف سے بھی کم ہو گئی ہیں اب تو، اور اگر ساڑی پہنتے ہیں تو بس الامان والحفیظ والا معاملہ ہے، کھڑے ہیں سبزی والے کے سامنے، کھڑے ہیں پھیری والے کے سامنے، جو بھی آ رہا ہے کپڑوں کے سیل کرنے والی گاڑی گزر رہی ہے راستے سے، کوئی چیز بیچنے والا جا رہا ہے، سب سے نکل کر ہر چیز خرید رہے ہیں۔ اصل دکھ اور افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ گھر کے مرد کیسے ہیں۔ تو اگر اتنی ہی مجبوری ہے آپ کو باہر نکلنے کی یا سبزی والے سے سبزی لینے کی جو پھیری والا آیا ہے، آپ عبایا پہن لیں، کور کر لیں اپنے آپ کو، آپ ایک نمونہ بھی بن جائیں گی دوسروں کے لیے، آپ کریں ایسا۔ اسلام ہمیں پرمیشن نہیں دیتا، اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ آپ سبزی والے کے سامنے نکلیں، آپ اس طرح کے لوگوں کے سامنے بالکل بے پردہ ہو کر نکل جائیں، بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ سارے احکامات ون بائی ون کیوں دیے جا رہے ہیں، اتنی باریکی سے کیوں دیے جا رہے ہیں، ایک ایک بات کو کھول کر بتایا جا رہا ہے کہ کسی کے گھر داخل ہونا ہے تو کیسے داخل ہونا ہے، اجازت لینی ہے، نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے۔ پھر آگے آپ دیکھیں، آگے ساری خواتین سے ریلیٹڈ اب احکامات آ رہے ہیں، مزید اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے آگے، اور ہم کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سارے احکامات، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کے سامنے اس طرح سے بے پردہ ہو کر خواتین نکلیں، یا آرام سے بات چیت کریں، یا آرام سے ہنسی مذاق کریں۔ یہاں تو اسی لیے محرم اور نامحرم کی قید لگائی گئی ہے، دونوں کو ڈیفرنشیٹ کر کے بتایا گیا ہے کہ اگر تمہیں کسی کے سامنے نکلنا بھی ہے تو یہ تمہارے محرم رشتے دار ہیں، ان کے سامنے تم نکل سکتی ہو، پوری ایک لسٹ دے دی گئی ہے۔ تو جب کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کو ضروری قرار دیا، تو اس کے ساتھ ہی غض بصر یعنی آنکھوں کو نیچے رکھنے کا بھی حکم دیا، تاکہ اجازت لینے والا اپنی نظروں پر کنٹرول رکھے۔ تو نظروں کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ نظروں کی حفاظت ہوگی تو خود بخود فروج کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ تو بہرحال اصل پھر سیکھنے کی بات کیا تھی کہ کسی کے گھر میں جب جانا ہے تو اجازت طلب کی جائے، ان کو مانوس کیا جائے، اجازت ملے تو داخل ہوا جائے، ادروائز واپس لوٹ جایا جائے، دلوں میں کوئی برائی لائے بغیر واپس لوٹا جائے، بدگمانی لائے بغیر، اور اگر کسی کے ہاں داخل ہونا بھی ہے تو سائیڈ میں کھڑا ہوا جائے، جب اندر والا ہم کو اجازت دے دے کہ اندر آئیے، تب اندر داخل ہوا جائے، اور پھر کسی پر بھی نظر ڈالنا جائز نہیں ہے، پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوسری نظر معاف نہیں ہے، اور نظروں کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، اس کا ہم خاص طور سے خیال رکھیں۔ ہاں، اس حکم سے مستثنی کچھ صورتیں ہیں جس میں دیکھنے کی اجازت ہے، اور اس میں اس طرح کی ویسی پابندی نہیں ہے جیسے کہ کسی نے کسی کو نکاح کا پیغام بھیجا ہو تو اس صورت میں وہ دیکھ سکتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہم کو بات ملتی ہے، مسلم کی ایک حدیث ہے، اور احمد اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ میں بھی ہم کو ایک حدیث ملتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے کہیں شادی کا پیغام دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی کو دیکھ لو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ تم میں سے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کا خواہش مند ہو تو حتی الامکان سے دیکھ کر ہی اطمینان حاصل کر لینا چاہیے کہ آیا عورت میں ایسی کوئی خوبی ہے جو اس کے ساتھ نکاح کی طرف راغب کرنے والی ہو۔ یہ احمد کی حدیث ہے، یعنی کوئی مذائقہ نہیں ایک نظر لڑکی کو دیکھ لینے میں، یا لڑکی کی لا علمی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، یا کہہ کر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب رشتہ لے جاتے ہیں لڑکی کو، تو ہمارے یہاں پر جو لڑکے کے بھائی ہیں، لڑکے کے بہن بھائی، لڑکے کے پورے رشتہ دار تو دیکھتے ہیں لڑکی کو، لیکن صرف لڑکے کو نہیں دیکھنے دیا جاتا ہے لڑکی کو، اس کو ہم اسلامی طریقہ سمجھتے ہیں، جبکہ ہم ایک طرح سے اگینسٹ میں جا رہے ہیں۔ سارے لوگوں کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو آپ نے ایک طرح سے بے پردگی اور اس میں آپ شامل ہو گئے کہ آپ نے ایک طرح سے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی۔ آپ کوشش کریں کہ اگر معلوم ہے کہ رشتہ ہونا ہی ہے تو بہتر ہے کہ لڑکے کو ایک نظر دکھا دیں، یہ اسلامی طریقہ ہے، اور ساتھ میں کوئی لوگ ہو، یعنی والدین کی موجودگی میں ایک نظر لڑکی کو دکھا دیا جائے، تاکہ وہ چیز اس کے لیے بعد میں اطمینان کا باعث رہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے خود دیکھا تھا، بعد میں اسے کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہے گی، یعنی وہ ماں باپ کو بلیم نہیں کر سکتا پھر کہ آپ نے کس لڑکی سے میری شادی کر دی۔ تو لڑکی کو ایک نظر دیکھ لینے کی اجازت ہے جس سے شادی کرنے کا ارادہ ہو، ادروائز نہیں۔ اور اس کا منشا یہ بھی ہے نظر کو کیوں محفوظ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ کسی کے ستر پر نظر نہ پڑے، یعنی مرد اور عورتوں کو دونوں کو چاہیے کہ کسی غیر مرد کے ستر پر نظر نہ ڈالے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے منع فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ برہنہ نہ رہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا تنہائی میں بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے اور ابن ماجہ کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ تو لہٰذا برہنہ ہونے کو بھی منع کیا گیا ہے، اور اسی لیے نظر کو پست رکھنے کے لیے کہا گیا کہ کبھی کسی پر نظر نہ پڑ جائے یا کسی کے ستر پر نظر نہ پڑے۔ ان تمام آیات کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے اور واقعی میں ہم کو اس پر عمل کرنے والا بنائے، تاکہ معاشرے میں ایک طرح سے امن و امان، خوشحالی اور حیا کا رواج عام ہو انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون